بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، یہ اسلام پلس پروگرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں جو آپ کے اسلامیات سے مربوط سوالات ہم تک پہنچتے ہیں، تو ہم اپنے جو اسلامیات کے ماہرین ہیں حوزہ علمیہ قم میں، جو تدریس میں مشغول ہیں یا تحقیقات میں مصروف ہیں، ان کی مدد سے آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے آج پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو، چاہے وہ عقائد کے بارے میں ہو یا وہ اخلاق کے بارے میں ہو یا جس حوالے سے بھی ہو، تو آپ اس کو فوراً ہمارے پاس بھیجیے۔ اور اس طریقے سے آپ ہمارے پاس بھیجیں گے، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو نمبرس ہیں وہ آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ اس نمبر پر ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں، اسکائپ کے ذریعے ویڈیو کی صورت میں بھیج سکتے ہیں، ٹیلی گرام کے ذریعے بھیج سکتے ہیں، اور دوسرے جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے آپ ہمیں اپنے سوالات بھیجیے، تاکہ ان کے جوابات ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور جو جواب آپ تک پہنچے گا، تو صرف سوال کرنے والے تک ہی جواب نہیں پہنچے گا، بلکہ پوری دنیا تک وہ جواب پہنچے گا۔ نہ جانے کتنے مومنین ایسے ہوں گے کہ جو اس سوال کے جواب سے مستفیض ہوں گے اور اس کی مشکل جو ہے وہ حل ہو جائے گی۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، یہاں پر ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں عقائد کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی ہے، اخلاق کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی ہے، تاریخ کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی ہے۔ تو آج سب سے پہلے جو ہم اپنے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں وہ عقائد کے سوالات کے حوالے سے ہے، چونکہ عقائد کے سوالات کی اہمیت آپ کے سامنے ہے کہ عقائد کی جو حیثیت ہے وہ ایک بنیاد کی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، اصول دین، یعنی دین کی جو بنیاد ہے، پورے دین کی جو تعمیر ہوئی ہے وہ انہی بنیادوں پر ہوئی ہے۔ تو ہم بھی اپنے پروگرام کا عقائد کے ساتھ آغاز کر رہے ہیں، اور جو اس کے حوالے سے سب سے پہلا سوال بھیجا ہے وہ فہد نادے علی صاحب نے واٹس ایپ کے ذریعے سوال بھیجا ہے، اور سوال ہے ان کا کہ کیا اللہ، رسول، امام اور ولی فقیہ کی ولایت میں کوئی فرق ہے؟ یہ ان کا سوال ہے، اور جواب دے رہے ہیں جناب مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ، ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
اللہ، رسول، امام اور فقہا کی ولایت، آیات کے درمیان میں فرق ہے، اس کو دو پہلو سے دیکھنا پڑے گا۔ ایک پہلو سے خود افراد کو، یعنی اللہ کی ذات، امام کی ذات، نبی کی ذات اور فقیہ کی ذات، اس اعتبار سے بہت بڑا فرق ہے، جس طریقے سے اللہ اور رسول کے درمیان میں فرق ہے، رسول اور امام کے درمیان میں فرق ہے، اور امام اور فقیہ کے درمیان میں فرق ہے، جس طریقے سے امام اور امام کے نائبوں کے درمیان میں فرق ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا اس اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے اور مرتبے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ فرق ہو سکتا ہے۔ جیسے اللہ کی ذات اصلی ذات ہے، اس کی خود ذاتی طور پر حکومت ہے، لیکن دوسروں کو اللہ نے ولایت عطا کی، حکومت عطا کی۔ لیکن اگر حکومت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت اصل میں اللہ کی حکومت ہے، اور جو کچھ آ کر پیش کرنا ہے وہ الہی قانون کو اور اللہ کے قانون کو پیش کرنا ہے۔ لہٰذا جو نبی پیش کریں گے وہ بھی اللہ ہی کی حکومت اور اللہ کا قانون، امام بھی وہی پیش کریں گے، ولی فقیہ کو بھی وہی پیش کرنا ہے۔ ولی فقیہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا، اگر اپنی طرف سے پیش کرے گا تو فرق ضرور ہو جائے گا۔ پہلا عرض کہ ذات میں فرق ہے، لیکن چونکہ حکومت سب کو اللہ ہی کی حکومت اور اللہ کا قانون پیش کرنا ہے، لہذا قانون کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طریقے سے قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی، رسول اللہ کی اطاعت بالکل اللہ کی اطاعت ہے، جبکہ اللہ اور رسول کے درمیان میں ذات کے اعتبار سے بہت فرق ہے، کہ اللہ کی ذات سب کچھ اپنی ہے اور رسول اللہ کو جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ لہذا ذات میں بہت زیادہ فرق ہے، لیکن حکومت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ سب کو آ کر اصل میں اللہ ہی کی حکومت اور اللہ کے قانون کو پیش کرنا ہے۔
ناظرین آپ نے دیکھا بڑا اہم سوال تھا اور اس کا جواب بھی ہمارے مہمان نے یہاں پر بہت ہی عمدہ دیا ہے، اور اب ہم اس حصے کا دوسرا سوال لیں گے اور آپ ہمارا ساتھ دیجئے۔ یہ ہمارا جو سوال ہے یہ علی رضا صاحب نے ویڈیو کی صورت میں پوچھا ہے، اسکائپ سے اپنے سوال کو بھیجا ہے، اس کے لیے ہم خاص طور پر علی رضا صاحب کے شکر گزار ہیں، اس لیے کہ میں پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ کی آواز کے ساتھ ساتھ آپ کی تصویر بھی ہمارے تمام ناظرین تک پہنچے اور اس کے ساتھ آپ کے سوالات کے جوابات سنے جائیں اور سوالات دیکھے جائیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، علی رضا صاحب کا سوال دیکھتے ہیں، انہوں نے اسکائپ کی صورت میں بھیجا ہے اور اس کا جواب بھی دے رہے ہیں جناب مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ، تو ہمارے ساتھ رہیں۔
السلام علیکم، میرا نام علی رضا ہے، غازی آباد انڈیا سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام کی نگاہ میں دین سیاست سے جدا ہے؟
دین اور سیاست یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے اور اہم مسئلہ ہے، اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ دین کا سیاست سے کیا تعلق ہے۔ بعض لوگوں نے سیکولرزم کی اور ویسٹرن نظریے، حکومتی نظریے کی تائید کرتے ہوئے اور یا اس سے متاثر ہو کر دین کو بالکل اٹھا کر جدا رکھا ہے، اور دین کو فقط مسجدوں اور حوضوں کی حد تک آ کر محدود کر دیا ہے اور چند عبادتوں کی حد تک، جبکہ دین یہ نہیں ہے۔ دین انسان کی تمام زندگی کے لیے ہے، دین آیا ہے انسان کی تمام زندگی کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے۔ لہٰذا وہ لوگ جو آ کر دین کو سیاست سے جدا قرار دیتے ہیں، در حقیقت دین کو محدود کرنا چاہتے ہیں، اور شاید ایک زمانے میں اس لیے کام کیا جاتا رہا چونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ انسانی مشکلات کو، تمام مشکلات کو حل کر سکے۔ لیکن ہاں، ممکن ہے کہ بعض ادیان پرانے زمانے کے ایسے ہوں، بعض دین کی جن میں یہ صلاحیت نہ رہی ہو، اور وہ دین آیا بھی اس زمانے میں جب لوگوں میں یہ صلاحیت نہیں تھی، لیکن اسلام ایک کامل دین ہے، ایک کمپریہنسیو اور جامع دین ہے، اور اس کی جامعیت ہی یہ بتا رہی ہے کہ انسان کے تمام مشکلات کو حل کرنے کے لیے آیا ہے۔ بس اگر دین کو سیاست سے جدا کیا جا رہا ہے تو وہ دین ایک نکما سا دین، ایک بیکار سا دین، ایک بوریت والا دین، ایک رسوائی تک لے جانے والا دین ہے۔ اسی طرح سے دین سیاست کو اگر دین سے جدا کیا جائے تو سیاست وہ ظلم و ڈکٹیٹرشپ اور چنگیزیت، بقول علامہ اقبال کے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یہ آ کے رہ جاتی ہے۔ لہذا دین اسلام سے جدا، کوئی بھی انسانی زندگی کا شعبہ دین سے جدا نہیں ہے، نہ سیاست جدا ہے، نہ معاشرہ جدا ہے، نہ اخلاق جدا ہے، نہ تعلیم جدا ہے، نہ ایجوکیشن، کوئی بھی چیز جدا نہیں ہے۔ کامل دین وہ ہے کہ جو آ کر انسان کی تمام مسائل کو حل کر رہا ہو اور تمام مسائل میں انسان کو کامیابی کی طرف لے جا رہا ہو۔
ناظرین بڑی اہم بات کہی ہے جون صاحب نے کہ اسلام کی ایک خصوصیت یہی ہے کہ اس نے انسان کی زندگی کے کسی شعبے کو اور کسی حصے کو جدا نہیں رکھا، یعنی ہر حصے کے لیے اپنی طرف سے فرامین بھیجے ہیں، اور اس طرح کے مسلم اصول ہیں کہ اگر انسان اس کے اوپر عمل کرے تو کبھی کسی مشکل میں گرفتار نہیں ہو سکتا۔ یہ مشکلات ہماری ہوتی ہیں کہ ہم ان سے آشنا نہیں ہوتے، ان کو جانتے نہیں ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنی طرف سے دین بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی طرف سے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ مشکل حل ہو مزید مشکلات میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اب ہمارے ساتھ رہیے، عقائد میں ہم یہاں پر ایک سوال لیتے ہیں حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے۔ یہ سوال ہمیں بھیجا ہے اصغر عباس صاحب نے، تو ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھیں گے اور اس موضوع پر جو گفتگو فرما رہے ہیں تو جناب مولانا خادم حسین رضوی صاحب قبلہ ہے، تو ساتھ رہیے، مل کر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
آپ کا سوال ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے لیے کن کن شرائط کی ضرورت ہے، یا امام زمان کے ظہور کے لیے کون سی شرائط ضروری ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ دنیا میں جو ہے شرائط اور مشروط، شرط اور مشروط کا جو نظام ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اگر شرط واقع نہ ہو، شرط محقق نہ ہو، تو مشروط بھی محقق نہیں ہوتا ہے۔ تو سوال سے یوں سمجھ آتا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے وجود کے بغیر امام کا ظہور محقق نہیں ہوگا۔ تو آپ کی بات درست ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسی شرائط ہیں جن کے بغیر امام کا ظہور قطعاً محقق نہیں ہو سکتا ہے، جن میں سے ایک کی طرف اشارہ کرتا چلتا ہوں کہ جو ہمارے 11 آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مختلف بیانات میں، فرامین میں، اور بعض اوقات امیر المومنین نے علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خطبات میں اشارہ کیا ہے کہ اگر ہمارے مومنین ہمیں درک کر لیں، ہمیں سمجھ جائیں، ان کی سطح فکری اتنی بلند ہو کہ ہمارے معارف کو حاصل کر لیں، تو یہ مشکلات کبھی بھی نہ آتی۔ تو سمجھ آتی ہے کہ مومنین कि ज़िंदगी में कुछ ऐसी मुश्किलात हैं जो बायस बनती हैं कि इमाम उनसे नाला हों, उनसे दूर रहें, उनसे राज़ी ना हों, तो इमाम के ज़ुहूर के लिए कुछ ऐसी ही शरायत हैं जिस शर्त में सबसे पहले अपनी सतह फ़िक्री को बुलंद करना है, अपने अफकार की सतह को बुलंद करना है, मारफत इमाम को हासिल करना है, और उस मारफत इमाम ऐसी हो कि इंसान को इल्म हो कि मैं हुज्जत खुदा की पैरवी कर रहा हूँ और हुज्जत खुदा ने जो मुझे दस्तूर दिया है मैंने उसको अंजाम देना है। तो ज़ुहूर से पहले हमें अपनी अफकार को दुरुस्त करना होगा, अफकार के साथ साथ अपने आमाल को दुरुस्त करना होगा, अपने आप को ज़ुहूर के लिए आमादा करना होगा। अगर हम आमादा नहीं होंगे तो कतन ज़ुहूर हासिल नहीं होगा। जिस तरह 11 इमाम हमसे नाला इस दुनिया से गए हैं, इसी तरह खुदावंद तबारक व तआला ने 12वें इमाम को इस दुनिया से गायब रखा है ताकि दुनिया वाले मोमिनीन और मुसलमान हजरात जो हैं ये आमादा हो जाएं। जब तक हम आमादा नहीं होंगे ज़ुहूर हासिल नहीं होगा। तो ज़रूरी है, सबसे मुहिम शर्त यह है कि हम अपने आप को आमादा करें।
नाज़रीन, बड़ा अहम नुक्ता है ये कि सबसे पहले हमें अपने आप को तैयार करना होगा ताकि हमारे ज़माने के इमाम तशरीफ़ लाएं, और ये बहुत अहम सवाल था। हमें अपनी ज़िंदगी को अपने ज़माने के इमाम की याद से हर वक्त ताज़ा रखना चाहिए, किसी वक्त भी किसी लम्हा भी अपने इमाम की याद को फरामोश नहीं करना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए, इसलिए कि वो हमारे ज़माने के इमाम हैं। बाकी भी इमाम हैं, उनके ऊपर अकीदा रखना ज़रूरी है, लेकिन जितना हक हमारे इन इमाम का है बाकी इमामों का नहीं है, चूंकि ये हमारे ज़माने के इमाम हैं। अब आप हमारे साथ रहिए, यहाँ पर जो अकायद के सवालात हैं उनको रोकते हैं और उसके बाद जो हिस्सा है उसकी तरफ चलेंगे, लेकिन आप इजाज़त दीजिए, मिलते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाज़रीन इकराम, वक्फे के बाद प्रोग्राम में फिर से आपका खैर मकदम है, आप हमारे साथ रहिए। इस हिस्से में जो आपके सवालात हम तक पहुँचे हैं और जिनका जवाबात इंशाल्लाह यहाँ पर हमारे जो मेहमान होंगे वो देंगे, वो हिस्सा है तारीख का। तारीख बहुत अहम चीज़ है, यहाँ पर हम उमूमी तारीख के हवाले से गुफ्तगू नहीं करेंगे लेकिन इस्लाम की तारीख के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, इसलिए कि हम सब मुसलमान हैं, हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि हमारी तारीख क्या रही है। इंसान अगर अपनी तारीख को भूल जाता है तो फिर अपने आप को वो ख़त्म कर देता है, उसका वजूद नहीं रहता, दुनिया उसको ख़त्म कर देती है और दुनिया की भीड़ में गुम होकर रह जाता है। तो आप हमारे साथ रहिए, इस्लामी तारीख के हवाले से सबसे पहले जो सवाल है वो भेजा है आसिफ यूसुफ रिजवी साहब ने, और सवाल है उनका कि मक्के में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हामी कौन अफराद थे जो हुजूर की हिमायत करते थे, और इसका जवाब दे रहे हैं जनाब मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला। तो आप हमारे साथ रहें, यहाँ पर अपने मेहमान का जवाब देखते हैं।
जी, इस सवाल के जवाब में अगर हम कहें इस तरीके से कि सबसे पहले रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हामी हमें मक्के में इस्लाम के ऐलान से पहले नज़र आते हैं वो उन्हीं का ख़ानदान है, ख़ानदान बनी हाशिम। ख़ानदान बनी हाशिम में सबसे पहली जो शख्सियत बर्जस्त तरीक़े से जो है हिमायत करते हैं वो जनाब अब्दुलमुत्तलिब यानि जद्द बुज़ुर्गवार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने 8 साल तक आपकी किफ़ालत की और सरपरस्ती की। जब जनाब अब्दुल्ला इस दुनिया से गुज़र चुके उसके बाद इन्होंने ही आपकी परवरिश की। आपके 8 साल के बाद जब इंतकाल हो जाता है जनाब अब्दुलमुत्तलिब का, तो जनाब अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की किफालत सरपरस्ती और तमाम वो उमूर के जो एक बाप अंजाम देते हैं उन्होंने अंजाम दिया, और उनकी हमसर मोहतरमा जनाब फ़ातिमा बिनत असद ने माँ के फ़राइज़ अंजाम दिए। लिहाजा जहाँ जहाँ भी आप देखेंगे कि वहाँ पर जनाब अबू तालिब ने जो है वो हिमायत किया, और इस तरीके से नहीं कि पिनहानी तौर पर बल्कि ज़ाहरी तौर पर, बाकायदा कभी असलहे लेकर मुशरकीन कुरैश के सामने जो है वो खड़े हो गए और उन तमाम तोहीन जो उन्होंने किया है उसका बाकायदा बदला दिया है। जैसा कि आप देखेंगे जनाब अबू तालिब ने अबू जहल के मुकाबले में, अबू लहब के मुकाबले में, इब्ने ज़ुबारी के मुकाबले में जगह जगह पर जो है वो हिमायत की है और बाकायदा ख़ानदान बनी हाशिम को लेकर। यही वजह है कि कुरैश जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को कुछ नहीं कह पाते थे, इसलिए कि पूरा ख़ानदान बनी हाशिम जो अजीम और बहादुर और शुजा ख़ानदान था वो आपके पीछे थे और हामी थे। तीसरी शख्सियत जो है जो नज़र आती है वो जनाब हमज़ा है कि जिनको उस ज़माने का असद और शेर कहा जाता था। इन्होंने जो है वो अपने भतीजे जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम کی بھرپور حمایت کی جب تک زندہ رہے اور جنگ احد میں وہ شہید ہو گئے۔ چوتھی شخصیت جو ہے وہ جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ جنہوں نے جو ہے وہ اسلام کے اعلان ظاہری سے پہلے اور آخر تک جو ہے وہ حمایت کی۔ اور اس کے علاوہ دو اور طریقے ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے والوں میں قبیلہ بنی سعد کہیں کہیں نظر آتا ہے، جو خاص کر جو ہے دائی حلیمہ کا قبیلہ ہوا کرتا ہے اور آپ تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور تیسرا وہ گروہ ہے کہ جس کو ہم اس طریقے سے تعبیر کریں گے، وہ غیر مسلمان رشتہ دار جو پیغمبر کے ہو چکے تھے وہ حمایت کرتے ہیں۔ فرض کیجئے شادیاں جہاں پہ کی، انہوں نے داماد ہونے کی بنا پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی حمایت کی، چونکہ عرب میں یہ باقاعدہ رائج تھا کہ وہ اپنے رشتہ دار کی دامادوں کی حمایت کیا کرتے تھے۔
جی ناظرین، تو یہ پہلا سوال تھا تاریخ کا جو آپ ہی میں سے ہمیں ایک ناظر نے بھیجا تھا، اور ان کے ذریعے سے ہم نے ان کے سوال کے ذریعے سے آپ نے دیکھا کہ ہمیں کتنی اہم معلومات حاصل ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کرنے والے افراد کون تھے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ دوسرا سوال بھیجا ہے موحد حسنین صاحب نے، سوال ہے ان کا کہ بعثت کے دوران مکے میں مسلمانوں کے جو گروہ تھے وہ ایک دوسرے سے کس طریقے سے، یا مسلمان جو وہاں پر رہتے تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے اپنا رابطہ برقرار کیا کرتے تھے، اور اس کا جواب بھی دے رہے ہیں جناب مولانا زین العابدین صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے۔
جی، یہ بہت اچھا سوال ہے کہ واقعی مسلمان یا جتنے بھی صاحبان ایمان تھے وہ کس طریقے سے رابطہ برگزار کرتے تھے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم یہ کہیں گے کہ ایک ارقم بول کے شخصیت تھی کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے، اور اس زمانے اتنی بڑی فداکاری انہوں نے کی کہ اپنا گھر انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشن کے لیے، یعنی اسلام کی تبلیغ کے لیے ہدیہ کیا۔ لہٰذا رسول اکرم رات کو یا دن میں، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ رات کو وہاں پر تشریف لے جاتے تھے، اور مسلمان رات کی تاریکی میں چھپ چھپ کر وہاں پر جمع ہوتے تھے اور آپ کی گفتگو سنتے تھے، وہاں پر نماز پڑھتے تھے۔ دینی اور اسلامی جتنے بھی آئین ہیں، رسوم ہیں، اس زمانے میں جو رائج تھے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، اس کو انجام دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود جو ہے وہ غار میں جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، وہاں پر بھی آ کر جو ہے وہ چند مومنین، چند مسلمان جو ہے وہ رابطہ برگزار کرتے تھے۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ جناب امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام رسالت مآب کی حفاظت کہیے یا ان کے ساتھ جو ہے ان آئین اور ان نماز یا جو بھی ارکان ہو ان کو بجا لانے کے لیے یا راز و نیاز کرنے کے لیے باقاعدہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، اور وہاں پر جا کے بہت سارے دستور حاصل کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ہم مسلمانوں کو دیکھیں گے، لیکن عمدہ جو مطلب یہاں پر پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری رابطہ نہیں ہے بلکہ مخفیانہ رابطہ ان کا تھا، اور یہ سری رابطہ انہوں نے قائم رکھا جب تک کہ سورہ حجر کی 93 اور 94 نمبر آیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل نہیں ہوئی، تب تک کہ مخفی طور پر آپ نے بھی تبلیغ کی اور مسلمانوں نے آپس میں مخفیانہ طور پر جو ہے وہ رابطہ رکھا۔ اور اس آیت کے آنے کے بعد جب آپ کو دستور ملتا ہے قرآن مجید سے کہ فسدا بما تو عمر و عارض من المشرقین، تب آپ نے اعلام کیا اور مسلمان بھی پھر غیر مخفیانہ طور پر رابطہ کرنے لگے۔
ناظرین، یہ اسلام کی تاریخ کے حوالے سے کچھ مطالب تھے جو آپ کے سوالات کے ذیل میں ہمارے مہمان نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اب آپ ہمیں اجازت دیجیے، یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد پروگرام کے دوسرے حصے کا آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین اکرام، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہت شکر گزار ہیں کہ اب تک آپ ہمارے ساتھ رہے، لیکن اگر ابھی بھی کوئی آپ کے سوال ذہن میں ہے تو ہمارے نمبر پر آپ فوراً بھیجئے، اور یہ بھی ضرور لکھیے کہ آپ کو ہمارے پروگرام کیسے لگتے ہیں تاکہ پروگرام کو ہم اور بہتر بنا سکیں۔ تو اب ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں احکام کا، اور احکام کے سوالات ماشاءاللہ آپ کے بہت آتے رہتے ہیں، اس کے لیے ہم خاص طور پر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔ اور جو سب سے پہلا ہم احکام کا سوال لے رہے ہیں وہ بھیجا ہے جناب تسلیم رضا صاحب نے دہلی سے، تو ہمارے ساتھ رہیں۔ ہم یہاں پر تسلیم رضا صاحب نے چونکہ ویڈیو میں سوال بھیجا ہے، ان کی ویڈیو کی صورت میں ان کے سوال کو بھی دیکھیں گے اور اس کے جواب کو بھی دیکھیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ۔ تو ہمارے ساتھ رہیں، سوال بھی دیکھتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میں تصریح نزا بلند شہر یو پی ہندوستان سے بول رہا ہوں. میرا آپ کے پروگرام میں یہ سوال ہے، جس شادی میں گانا بجانا ہو اس میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ وضاحت فرمائیں، شکریہ.
جی دیکھیے، جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ ایسی شادیوں میں شرکت کرنا جس میں مثلاً کی گانا بجایا جا رہا ہو، ناچ گانا ہو، ایسی جگہوں پہ شرکت کرنا صحیح نہیں ہے. بعض مراجع کے نزدیک مطلقاً حرام ہے، یعنی ہر صورت میں شرکت کرنا حرام ہے. لیکن مقام معظم رہبری حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دو شرطیں ہیں، اگر حرام میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو، یعنی مثال کے طور پر آپ گئے اور گانا بج رہا ہے، گانا جو ہے وہ بج رہا ہے اور آپ جو ہے وہ اس کو غور سے سنیں، اگر اس کا اندیشہ ہو تو جائز نہیں ہے، حرام ہے. یا آپ کی شرکت جو ہے وہ حمایت کا سبب بنے کہ آپ جو شریک ہو رہے ہیں اور اس فعل کی جو ہے حمایت اگر حاصل ہو رہی ہو، تب بھی ایسی صورت میں جائز نہیں ہے شرکت کرنا، اجتناب کرنا چاہیے. لیکن اگر یہ دو چیزیں نہ ہو، یعنی گناہ میں مبتلا، حرام میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو، اور جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کی شرکت جو ہے وہ تائید بھی نہ ہو، یعنی اس کی حمایت بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ شرکت کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال اجتناب کرنا چاہیے. اور بعض مراجع تو بالکل مطلقاً ایسی جگہوں پہ شرکت کرنا، جانا حرام سمجھتے ہیں.
جی ناظرین، بہت اچھا جواب دیا ہے حسن رضا صاحب نے کہ جہاں پر ناچ گانا ہو رہا ہے وہاں پر جانا کیسا ہے. اب اس کے بعد جو دوسرا سوال کیا ہے احکام کے حوالے سے، وہ ہے سید آصف یوسف صاحب کا سوال ہے. وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا کسی میت کی طرف سے صاحبان عذر کو، یعنی وہ افراد جو بیٹھ کر اپنی نماز پڑھ رہے ہوں یا جو تیمم کے ذریعے نماز ادا کر رہے ہوں، کیا ان کو اجیر بنایا جا سکتا ہے، یعنی اجرت پر جو نماز پڑھوائی جاتی ہے، کیا ایسے انسان کو بنا سکتے ہیں کہ جو اپنی نماز کو خود بیٹھ کے پڑھ رہا ہے یا تیمم سے پڑھ رہا ہے؟ اور پھر اسی طریقے سے دوسرا سوال اسی کے ساتھ انہوں نے کیا ہے کہ کیا میت کی طرف سے قضا نماز پڑھنے کے لیے بھی ترتیب ضروری ہے؟ جیسے نمازوں میں ترتیب ہوتی ہے، پہلے ظہر کی ہونی چاہیے، پھر عصر کی ہونی چاہیے، پھر مغرب، پھر عشاء، تو اس طرح سے کیا یہ ضروری ہے؟ تو اور اس کا جواب دے رہے ہیں جناب حسن رضا کریمی صاحب طبلہ. آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی ماشاءاللہ، سوال بہت اچھا تھا. دیکھیے، جو بھی انسان اگر اجیر بنانا چاہتا ہے کسی کو نماز کے لیے یا روزے کے لیے، تو اسی کو اجیر بنائے جو کامل نماز ادا کر سکتا ہو، یعنی کوئی عذر نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھے یا تیمم کے ذریعے نماز پڑھے، ایسے کو آپ قطعاً اجیر نہیں بنا سکتے ہیں. اگرچہ اس کی نماز جس کی قضا ہوئی ہے، مثال کے طور پر وہ خود بیٹھ کے نماز پڑھتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کسی کو اجیر بنانا چاہتے ہیں، تو وہ افراد جو معذور ہیں، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، ان کو آپ اجیر نہیں بنا سکتے ہیں. آپ انہی کو اجیر بنائیں گے جو کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، جو تمام شرائط کے تحت نماز پڑھ سکتے ہیں. یا اگر معذور ہے وضو کرنے سے، تیمم سے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کو بھی آپ اجیر نہیں بنا سکتے ہیں. اب رہا مسئلہ یہ کہ آیا قضا نماز میں ترتیب ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے. دیکھیے، اس وقت جتنے مراجع ہیں تقریباً، مثلاً کی مثال کے طور پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، یا رہبر انقلاب حفظہ اللہ تعالیٰ، یا آیت اللہ العظمیٰ سیستانی حفظہ اللہ، یہ سارے کے سارے مراجع فرماتے ہیں کہ نماز، یہ اجیر جو نماز قضا پڑھ رہا ہے، اس میں ترتیب کی ضرورت رعایت کرنا ضروری نہیں ہے. البتہ کچھ نمازوں میں ترتیب ہے، مثال کے طور پر ظہر اور عصر میں ترتیب ہے، مغرب اور عشاء میں ترتیب ہے، تو انسان تو اس طریقے سے بھی نماز پڑھ سکتا ہے. مثال کے طور پر نماز صبح جو ہے تیس مرتبہ نماز صبح دو رکعت پڑھ ڈالے، یا جو ہے وہ ظہر اور عصر کی 30 مرتبہ پڑھ ڈالے، یا مغرب اور عشاء کی 30 مرتبہ پڑھ ڈالے، تو اس طرح ایک مہینے کی اس کی نماز ادا ہو جائے گی، ترتیب کی ضرورت نہیں ہے. البتہ نمازوں میں جیسے ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء میں ترتیب کی رعایت کرنا ضروری ہے.
جی ناظرین، بہت اہم سوال تھا یہ کہ اگر ہمارے سامنے بہت مشکل ہوتی ہے اگر کسی کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جو قضا نمازیں ہیں کس طریقے سے پڑھیں گے اور اسی طریقے سے اس میں ترتیب کی رعایت کریں گے یا نہیں، نہ جانے کتنے افراد ہیں جو اس مشکل میں گرفتار ہیں. تو اب آپ ہمارے ساتھ رہیں. سوال دوسرا احکام کا ہم لیں گے. یہاں پر یہ بھیجا ہے ہمیں محمد جواد جمانی صاحب نے. ان کا سوال یہ ہے کہ میرے ایک دوست نے چیتے کی کھال سے بنی ہوئی ایک بیلٹ اور ایک پرس مجھے گفٹ کیا ہے. سوال یہ ہے کہ چیتے کی کھال یا دوسرے ایسے جانور کی کھال کا کیا حکم ہے، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا استعمال نہیں کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں ان کا سوال ہے محمد جواد جمانی صاحب کا، اور اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا سید زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ میں مل کر جواب دیکھتے ہیں.
دیکھیے، وہ چیزیں جن کو درندوں کی کھال سے بنایا جاتا ہے اور بازار غیر اسلامی سے خریدا جاتا ہے، مثلاً بیلٹ ہے یا پرس ہے، خود ان چیزوں کے استعمال میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن اگر انسان کو اس بات کا احتمال ہو اور احتمال عقلائی ہو کہ ان درندوں کا ذبیح شرعی واقع ہوا ہے، تو اس صورت میں انسان کے لیے یہ کھال پاک ہے، لیکن انسان پاک ہونے کے باوجود اس بیلٹ میں، یعنی جو بیلٹ درندے کے کھال سے بنی ہے، شیر کے کھال سے بنی ہے، چیتے کے کھال سے بنی ہے، یہ بیلٹ جو ہے ولو یہ کہ پاک ہے، لیکن ہم اس کے ہمراہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مسئلہ کلی یہ ہے، حرام گوشت حیوانوں کا اگر ایک بال بھی ہمارے جسم سے یا کپڑے سے متصل ہوگا تو اس صورت میں ہماری نماز باطل شمار ہوگی۔
جی ناظرین، بہت اہم جواب دیا ہے ہمارے مہمان نے یہاں پر، اور یہ احکام کے سوالات تھے۔ ہم آج اپنے پروگرام میں اتنے ہی سوالات پر اکتفا کریں گے، چونکہ دوسرے سوالات آپ کے جو ہمارے پاس پہنچے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو آپ اب ہمارے ساتھ رہیے۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پروگرام کے ایک نئے حصے کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ اب جو ہم گفتگو شروع کر رہے ہیں یہاں پر، وہ اخلاق کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ اخلاق اور تربیت ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر ہمارے معاشرے میں بہت کم کام ہوا ہے، اور ہمارے ناظرین بھی اتفاق کی بات یہ ہے کہ بہت کم اس کی طرف متوجہ ہیں، اس لیے کہ ان کے جو زیادہ تر سوالات ہوتے ہیں وہ احکام کے حوالے سے ہوتے ہیں یا مثلا عقائد کے حوالے سے ہوتے ہیں، لیکن اخلاق کے حوالے سے بہت کم آپ حضرات سوالات بھیجتے ہیں۔ لیکن ہم شکر گزار ہیں ان حضرات کے جنہوں نے اخلاق کے حوالے سے کچھ سوالات بھیجے ہیں۔ ہم تمام ناظرین سے گزارش کریں گے کہ وہ اخلاق کے حوالے سے بھی جو مشکلات ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں انہیں ہمیں لکھ کر بھیجئے، تاکہ ہمارے جو اسلامیات کے ماہرین ہیں وہ ان کے جوابات دے سکیں۔ تو ہمارے ساتھ رہے، یہ سوال پوچھا ہے آصف یوسف صاحب نے، اور ان کا سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک روایت ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا وہ اپنے پروردگار کو پہچان لیتا ہے، جبکہ تمام انسان جسم اور روح سے پیدا کیے گئے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو اپنے نفس کو پہچان لے، جبکہ ہر انسان کے پاس نفس بھی ہے روح بھی ہے، تو اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں اس روایت میں؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا رضا حیدر صاحب قبلہ، ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
یہ مشہور و معروف قول مولائی کائنات کا ہے، علامہ مجلسی نے بہار میں اسے نقل کیا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا گویا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ 7 سے زیادہ معنی علماء نے اس قول کے تحریر کیے ہیں، ان میں سے ایک ہے برہان نظم، یعنی جس طریقے سے کائنات کا نظم دلالت کر رہا ہے کہ کوئی اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، سورج کا وقت پر نکلنا، زمین کی گردش، یہاں تک کہ سائنسدانوں کا یہ کہنا مثلا کہ اتنے بجے، اتنے منٹ، اتنے سیکنڈ پر سورج گرہن ہوگا یا چاند گرہن ہوگا، تو اتنے ہی بجے ہوتا ہے، اتنا نظم ہے کائنات پر، یہ خود سے نہیں ہو سکتا، دلالت کر رہا ہے کوئی ناظم ہے جس نے یہ نظم کو پیدا کیا۔ اسی طریقے سے انسان کا نفس، انسان دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، نفس روح اور جسم سے، انسان کا جسم اور انسان کا نفس یہ اتنا منظم ہے کہ مولائی کائنات فرماتے ہیں آتا زمو انکا جرم صغیر، کیا تم خیال کرتے ہو تم چھوٹا سا جسم ہو، معمولی سا جسم ہو، فی کا انت والعالم الاکبر، تمہارے اندر تو ایک بڑا عالم چھپا ہوا ہے، یعنی یہ پوری کائنات چھوٹی ہے، تمہارے اندر جو عالم ہے بہت بڑا ہے، اس میں کتنا نظم پایا جا رہا ہے۔ خود انسان اپنے جسم کی ساخت اور اس کی بناوٹ پر غور کریں، دیکھیں کروڑوں اربوں انسان ہیں مگر انگوٹھے کے نشانات ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے ہیں، ڈی این اے ایک دوسرے کا نہیں مل سکتا ہے، یعنی یہ جسم میں اور جو نظم پایا جا رہا ہے، کہیں بھی درد ہو دوا انسان کھاتا ہے پیٹ میں پہنچتی ہے، لیکن اگر سر کے درد کے لیے دوا کھائی تو اس کو فائدہ ہو رہا ہے، پیٹ کے درد کے لیے دوا کھائی تو اسے فائدہ ہو رہا ہے، یہ کون اس نظم کو بنائے ہوئے ہے؟ کوئی ایک ایسی ذات ہے؟ انسان جیسے جیسے اپنے نفس کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر غور و فکر کرتا جائے گا، وہ اس یقین کی منزل تک پہنچتا جائے گا کہ اس جسم کا بنانے والا کوئی ہے، جسم کا یہ نظم خود سے وجود میں نہیں آ سکتا۔
جی ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو اس کو کس طریقے سے خداوند عالم کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ اب آپ ہمارے ساتھ رہیے، اخلاق کے حوالے سے ایک سوال کیا ہے جناب حسن حیدر صاحب نے، اور ان کا سوال ہے کہ جو انسان گناہوں میں گرفتار ہو وہ خود کو کس طریقے سے پاک کر سکتا ہے؟ اس سوال پر روشن ڈالیے، اس کا جواب دیجیے۔ اور جواب دے رہے ہیں جناب مولانا ذیشان حسینی صاحب قبلہ، تو ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔ جی آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا کہ انسان بعض اوقات جب اس کا نفس خدا نخواستہ رذائل اخلاقی کا حامل ہوا ہے تو اب اس کو چھوڑنے کے لیے خاص قسم کے ایک ٹریننگ اور ایک ورزش کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح انسان اپنی بدن کی سلامتی اور اپنی بدن کی تربیت کے لیے ورزش کرتا ہے، آہستہ آہستہ ورزش کے ابتدائی مرحلے سے بڑے مرحلے تک پہنچ جاتا ہے، اسی طرح روحانی علاج کے اندر بھی، یعنی اپنی روح کی تربیت اور اپنی روح کے اندر اچھی صفات کو لانے کے لیے بھی ایک خاص قسم کی روحانی ورزش کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پہ دو قسم کی صفات ہیں، صفات بعض صفات رذائل جو ہیں انسان کی عادت بن گئی ہوں خدا نخواستہ، بعض صفات رذائل کی ابھی ابتدائی سٹیج ہیں، اگر عادت میں کنورٹ ہو گئی ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کو ایک دم انسان نہیں چھوڑ سکتا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے مشارطہ کرے، یعنی شرط کرے کہ آج کی صبح میں آج کی صبح سے رات تک میں اس فلاں گناہ کو انجام نہیں دوں گا، اس کے بعد مراقبہ کرے، یعنی پورے دن میں وہ ہوشیار رہے کہ اس گناہ کو انجام نہیں دے، اور رات کے وقت علماء اخلاق فرماتے ہیں محاسبہ کرے، یعنی دیکھے کہ اس نے اس گناہ کو انجام دیا ہے یا نہیں دیا ہے، اس طرح اس تمرین اس پریکٹس کے ذریعے وہ اپنے نفس کو برائیوں سے دور کر سکتا ہے۔
جی ناظرین، بڑی اچھی گفتگو تھی یہ بھی، اور جنہوں نے سوال کیا تھا واقعی بہت اہم سوال ہے، چونکہ ہم معصوم تو نہیں ہیں، گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو کس طریقے سے اپنے نفس کو ان گناہوں سے پاک کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہر انسان اس چیز کی طرف متوجہ ہو کہ وہ کس طریقے سے اپنے نفس کو پاک کر سکتا ہے اور کس طریقے سے، اور پھر اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش بھی کرے، تو انسان اگر اپنی اصلاح کرے تو اس طریقے سے پوری دنیا کی اصلاح ہو جائے گی، چونکہ ہر انسان اپنی اصلاح کرے گا۔ ناظرین، آپ کے بہت شکر گزار ہیں، پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے، اور اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہو، بار بار ہم اس بات کی گزارش کرتے ہیں، تو ہمارے ٹیلی فون نمبرز آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ ضرور اپنا سوال ان نمبرز پر بھیجئے، اسکائپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، واٹس اپ کے ذریعے اور دوسرے ذرائع کے ذریعے آپ ہمیں ان آئی ڈیز پر جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ان کے اوپر آپ بھیج دیجئے، انشاءاللہ آپ کے سوال کے جواب یہاں پر ہمارے مہمان دیں گے۔ آپ جیسا کہ سلسلہ دیکھ ہی رہے ہیں، فی الحال ہم آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے یہیں پر خدا حافظی کرتے ہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔